أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مباركة أنعام آية نمبر 95 سے آية نمبر 101، ان آیتوں میں ابتداءً پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جو کہ یقیناً نشانیوں کی حیثیت بھی رکھتی ہیں، کہ جن کے ذریعے سے ان نعمتوں کو دینے والے خدا تک آسانی کے ساتھ پہنچا جا سکتا ہے اگر انسان پہنچنا چاہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ شگافتہ کرنے والا ہے دانوں اور گٹھلیوں کا. اب ظاہر ہے کہ دانے اور گٹھلی کے شگافتہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر جو درخت موجود ہے، خواہ وہ کھیتی کی قسم سے ہو یا باغ کی قسم سے، وہ اس میں سے اپنی قدرت سے انہیں برآمد کرتا ہے، یعنی انہیں شگافتہ کرتا ہے اور انہیں پروان چڑھاتا ہے. یخرج الحی من المیت، وہی ہے کہ جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے مظاہرے قدرت کے مختلف چیزوں کے اندر ہوتے رہتے ہیں. ظاہری طور پر دیکھا جائے تو بظاہر ان دانوں اور گٹھلیوں کے اندر بھی ایک انسان کو کوئی ایسی صلاحیت باد النظر میں سپرفیشلی اگر وہ دیکھے تو نظر نہیں آتی، مگر پروردگار عالم اس سے پوری وہ درخت کی سیریز جو ہے اس کو برآمد کر دیتا ہے، اور کھیتی کا ایک پورا سلسلہ اس سے برآمد کر دیتا ہے. پھر اس کی جو مانوی تفسیر ہے وہ بھی اپنے مقام پر ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، وانا تفکون، تو کدھر بھٹکتے پھرتے ہو. مزید ارشاد ہوتا ہے، فالق الاصباح، وہ ہے جو سحر کے وقت سفیدی کا نمایاں کرنے والا ہے، جو رات کے اختتام پر جو سفیدی نظر آتی ہے سحر کی، اس کا نمایاں کرنے والا بھی وہی ہے، یعنی جس نے اس پورے سائیکل کو چلایا ہوا ہے. وجعل اللیل سکنہ، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے کہ انسان اس میں آرام کر سکے. رات کا جو مین مقصد پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اس میں سے ایک یہی ہے کہ رات سکون کے لیے ہے، آرام کے لیے ہے، اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان تھوڑا آرام کرنے کے بعد پھر سحر سے کچھ پہلے مصلی عبادت پر آئے اور پروردگار عالم سے راز و نیاز کرے. مستغفرین بالاسحار کہہ کے پروردگار عالم نے ان افراد کی تعریف بھی کی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عباد الرحمن کا جہاں ذکر آیا ہے سورہ فرقان میں، وہاں پر بھی ان کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، کہ یبیتون لربہم سجدوں وقیامہ، کہ جن کی راتیں اس انداز سے گزرتی ہیں کہ کبھی وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں. تو سکون حاصل کرنا، آرام کرنا، یہ بھی رات کا ایک پرپز ہے، اور عبادت کرنا جو دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو بنایا حساب کا ذریعہ. ظاہر کے حساب میں کہ کب کیا وقت ہوا ہے اور کس وقت کیا کام انجام دینا ہے، اس میں سورج کا بھی کردار ہے اور چاند کا بھی کردار ہے. چاند تو ظاہر کہ جو لیونر کیلنڈر ہے اس میں اس کی مرکزی اور بنیادی حیثیت ہے، کہ ایک آٹومیٹک سسٹم پروردگار عالم نے نصب کیا ہوا ہے کہ چاند کو انسان دیکھتا جائے اور دنوں کے گزرنے کا اسے اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ کتنے دن اس مہینے کے گزر چکے ہیں. اور سورج کا خاص طور پر جو دن کے اندر مختلف اوقات ہوتے ہیں کہ یہ سورج طلوع ہوا، اب دوپہر کا وقت ہو گیا، اب یہ شام کا وقت ہو گیا، تو یہ تمام تر اوقات کی تعین انہی چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کردہ نظام ہے، یہ تقدیر ہے اس خدا کی جو عزیز بھی ہے علیم بھی ہے. عزیز یعنی زبردست، علیم یعنی جاننے والا. وہو الذی، اب اگین کنٹینیو ہوتا ہے سلسلہ، پروردگار عالم اپنی مزید نعمتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ خدا ہی وہ ہے، جعل لکم النجوم، کہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو قرار دیا. کیوں؟ لتہتدوا بہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکو. یہاں پر ہدایت سے مراد راستہ حاصل کرنا، کہ انسان بھٹک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے. تو وہ راستوں کو کیسے جانے گا؟ ستاروں کے ذریعے سے. فی ظلمات البر والبحر، اندھیرے میں، چاہے وہ زمین اور خشکی کا اندھیرا ہو اور چاہے وہ تاریکیوں کی بات ہو، تاریکی یعنی سمندر اور دریا میں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، جو اس کے اندر ایک مہارت رکھتے ہیں، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. قد فصلنا الآیات لقومی یعلمون، ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں. اگلی آیت میں پروردگار عالم خود انسان کو انسان کے بارے میں متوجہ کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہ وہ خدا وہ ہے جس نے تم کو ایک متنفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. فمستقر ومستودع، تو پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور سونپنے کے مقام پر رکھا. یہ جو مستقر کہا گیا ٹھہرنے کی جگہ، اس کی بہت سی تفسیریں کی گئی ہیں، مگر اس کا ایک مطلب جو مختصراً اس وقت ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ صلب پدر اس کے اندر بھی رکھا، وہ مستودع شکم مادر کے اندر بھی رکھا. مستقر جس کے اندر ایک استقرار ہوتا ہے، ایک پائیداری ہوتی ہے، ایک لمبے وقت کے لیے کہیں پہ رکھا جائے. تو ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان اسی طرح سے دنیا کے اندر مختلف مراحل طے کرتا ہے کہ مختلف اجداد کے اسلاب میں ہوتا ہے اور پھر ارحام مادر سے ہوتا ہوا پھر اس دنیا کے اندر کسی موقع پر وہ آ جاتا ہے. تو یہ جو مستقر ہے یعنی صلب پدر، اور مستودع یعنی ماں کا شکم، بوم آف مدر. قد فصلنا الآیات لقومی یفقہون، ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اب پروردگار عالم پانی اور مختلف نباتات، ویجیٹیبلز، جو ایگریکلچر ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو اس نے ہر طرح کی نباتات کو، ویجیٹیبلز کو نکالا زمین سے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، تو پھر ہم نے نکالا، اخرجنا ہم نے نکالا، یعنی پہلے پانی کے لیے کہا تو پھر تھرڈ پرسن کی بات کرتے کرتے پھر سبزی کی بات کرتے ہوئے اپنی طرف نسبت اس طرح سے دی ہے کہ یہ فرسٹ پرسن کا ذکر ہونے لگا. فاخرجنا، ہم نے نکالا ہر طرح کی نباتات کو. فاخرجنا منہ خضرا، تو ہم نے جو ہری بھری کھیتی ہے اس کو بھی نکالا. نخرج منہ حبا متراکبا، ہم نے ایسے دانے نکالے کہ جو تہبتے ہیں، جیسے ہم گیہوں کو دیکھتے ہیں یا مثلا کون کو، مکئی کو دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے دانے چنے ہوئے ہیں کہ پوری ایک سیٹ اپ اور ایک پورا ایک سیٹنگ اس کے اندر نظر آتی ہے. ومن النخل، اور اسی طرح سے کھجور، من طلعها قنوان دانیہ، اور اس کی تفصیل بتاتے ہوئے پروردگار فرماتا ہے کہ کھجور کے درختوں سے جن کی شاخوں میں سے کچھ گچھے زمین کی طرف جھکے ہوتے ہیں. وجنات من اعناب وزیتون والرمان، اور تین اور پھلوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا، انگور، زیتون اور انار، ان کے باغات کی طرف متوجہ کیا گیا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ مشتبہن وغیرہ متشابہن، آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے، یعنی بہت ساری چیزوں کے اندر ان میں سملیرٹیز نظر آتی ہیں. خود درخت ہونے کے اعتبار سے تو ایک سملیرٹی تو ہے، ایک کامن گراؤنڈ، مگر اس کے بعد خاص طور پر زیتون اور انار کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کئی اعتبار سے یہ لوگ، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں، مگر جب ذائقے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیتون کا ذائقہ اور ہے اور انار کا ذائقہ اور ہے. پھر پروردگار عالم گویا تمام باٹنسٹ جتنے بھی ہیں ان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ ان ضرور ذرا دیکھو، الا سمر ہی، اس کے پھل کی طرف نظر کرو، اس پر غور کرو. اذا اسمرا، جب یہ پھل لگتا ہے، یعنی بالکل جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، کس طرح سے لگتا ہے اس پر غور کرو. وین اے ہی، اور اس کے پکنے کو، اس پر بھی غور کرو، یعنی اس پھل کے لگنے پر بھی غور کرو اور اس پھل کے پکنے پر بھی غور کرو. ان نفی ذالکم لآیات لقومی یومنون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اگر آمادہ کرنے کے لیے تیار ہو کہ ہاں حق کے سامنے ہم جھکیں گے تو یہ نشانیاں بہت کافی ہیں. اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے وجعلوا للہ شرکاء الجن، کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک قرار دیا. ہم یہ پڑھتے ہیں تفاسیر کے اندر کہ یونان کے اندر، روم میں، بعض اقوام ایسی گزری ہیں کہ جو جنوں کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور ان لوگوں نے اس سے پہلے پروردگار عالم نے خود فرمایا کہ جبکہ یہ لوگ تو جنوں کو شریک قرار دے رہے ہیں, وَخَلَقَهُمْ, جبکہ خدا نے اسے خلق کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے دیا جبکہ ان کے پاس کوئی علم اس بارے میں نہیں تھا. خدا کا جواب یہ ہے کہ سبحانہ وتعالی اما یصفون, اللہ بے عیب ہے اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض, و آسمانوں اور زمین کا موجد ہے, انوینٹ کرنے والا ہے کسی پرانی مثال کے بغیر. کوئی نمونہ خونا تھا جب پروردگار عالم نے ان سب کو پیدا کیا. انا یکون لہو ولدن, اس کے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا. ولم تکن لہو صاحبہ, جبکہ خدا کے کوئی بیوی بھی نہیں ہے. وخلق کل شئن, ہاں وہ ہر چیز کا خالق ہے, ان کا پیدا کرنے والا ہے. وہو بکل شئن علیم, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, ان کا جاننے والا ہے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا آیت نمبر 101 پر. دعا ہے بار الہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک انعام آیت نمبر 102 سے آیت نمبر 110, 102 سے 110. گزشتہ صفحے پر ہم دیکھ چکے کہ پروردگار عالم نے اپنی کئی صفات بیان کی, اپنی کئی نشانیوں کا ذکر کیا, اور کنکلوڈ کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی کہ وہی آسمانوں اور زمین کا اس طرح سے پیدا کرنے والا ہے کہ کوئی نمونہ پیش نظر رکھے بغیر, ایجاد کرنے والا بغیر کسی پریسیڈنگ ایگزامپل کے. کہاں اس کی اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں. وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب یہاں سے اس صفحے کی آیتیں شروع ہوتی ہیں. آیت نمبر 102 میں پروردگار فرماتا ہے, ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی خدا نہیں. خالق کل شیء, وہ ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے. فعبدو ہو, تو اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل, اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے, کام بنانے والا ہے. لا تدرکہ الابصار, آنکھیں نگاہیں اسے نہیں پا سکتی, یعنی ان آنکھوں سے اس کو دیکھنا ناممکن ہے. وہوا یدرک الابصار, وہ سب نگاہوں پر حاوی ہے. یہ واضح طور پر صاف نفی رویت کی دلیل ہے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا, یعنی پروردگار عالم کی شان جمال و کمال اس کا بیان ہو رہا ہے کہ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی. اس میں دنیا اور آخرت کی کوئی فیض نہیں, مگر بہرحال مسلمانوں کا ایک گروہ ہے کہ جو قیامت میں پروردگار عالم کے دیدار کا منتظر ہے. اگر دل سے خدا کو دیکھنے کی بات کی جائے کہ معرفت کا ایک اگر ایک انسان اضافہ ہو تو دل سے وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے, تو یہ تعبیرات بہرحال استعمال ہوتی ہیں, مگر آنکھوں سے دیکھنا جسے کہا جاتا ہے وہ ناممکن ہے, اور اسی کی یہاں پر نفی ہو رہی ہے. لہذا مزید اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی اگر ایسی حدیث پیش کر دی جائے کہ جو قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہو تو وہ ناقابل قبول ہوگی. پروردگار عالم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لطیف ہے اور وہ خبیر ہے. لطیف کا ترجمہ جو بھی کیا جائے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ خدا جسم و جسمانیت سے بری ہے, یعنی جو مادی کثافتیں ہیں, مادے کی کثافتیں, اس سے وہ بری ہیں, اور یہ گویا لا تدرکہ الابصار کی دلیل ہے. اور جو آگے کہا گیا الخبیر, کہ وہ خبر رکھنے والا ہے, بڑا باخبر ہے, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہوا یدرک الابصار, کہ وہ سب نگاہوں پر حاوی ہے. اگلی آیت میں پروردگار فرماتا ہے, قد جاءکم بصائر من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ چکے ہیں. بصائر بصیرتوں کی جمع ہے, بصیرت کی جمع ہے, یعنی بصیرتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی آنکھوں کو کھول سکے, روشن کر سکے, پروردگار عالم کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کر سکے. ومن ابصر فلنفسہ, تو اگر کوئی نظر کرے گا تو یقیناً اس کا اپنا فائدہ ہے, वमन अमिया व अलैहा, और जो अंधा बना रहेगा वो अपना नुकसान करेगा। वमा अना अलैकुम बेहफीज, और ना मैं तुम्हारे ऊपर पहरेदार बनाया गया हूँ, यानी मैं तुम्हारे ऊपर कोई चौकीदार या पहरेदार नहीं हूँ, जबरदस्ती तुम्हारे साथ करना ये मेरा जिम्मा नहीं है। वकज़ालिक नुसर्रिफुल आयात, और हम इसी तरह से तरह तरह से अपनी आयतों को बयान करते हैं। वलियकूलू दरसता, ताकि ये लोग कहें कि आपने खूब पढ़ा है। इसका एक मतलब तो यही किया गया कि उनका जमीर इस बात की गवाही दे, ये जो बात कह रहे हैं वो कितनी दुरुस्त है और कितनी सही इन्होंने इस चीज को, कितना सही इन्होंने कॉम्प्रिहेंड किया है। और एक बात ये कहेगी कि साहब यहाँ पे जो लाम है वो ग्रामेटिकली लाम आकिबत है, यानी होना ये चाहिए था मगर हुआ ये कि इन्होंने इस तरह से नतीजा निकाला कि किसी से इन्होंने सीख लिया है, तो फिर इसका मतलब मनफी हो जाएगा। बोले नुबई ये ना हो कौमी यालमून, और हम ये चाहते हैं कि बात को वाजे कर दें उन लोगों के लिए कि जो जानना चाहते हैं। अगली आयत में परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है, इत्तबे मा उहिया इलैका मिन रब्बिक, ऐ हबीब जो आपकी तरफ वही की जा रही है आपके रब की तरफ से, आप उसी की पैरवी कीजिए। ला इलाहा इल्ला हू, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वह आरिज अनिल मुशरकीन, और मुशरकीन से बेइतनाई इख्तियार कीजिए। बेइतनाई सारे कि ये मुशरकीन वो लॉस्ट केसेस हैं कि जिनसे अब कोई तवक्को बाकी नहीं रही, वरना तो इत्माम हुज्जत के लिए बहरहाल उनके सामने केस को प्रेजेंट करना है, उनके सामने समझाना है कि शिर्क जो है जुल्म अजीम है, तौहीद की तरफ आओ। मगर आखिरी बात वही है कि अगर वो कबूल नहीं करते तो लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। फिर परवरदिगार आलम ने यह इरशाद फरमाया कि वलौ शाअल्लाहु मा अशरकू, कि अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते, यानी अगर खुदा जबरदस्ती इनको मोमिन बनाना चाहता तो फिर उनको इस बात की गुंजाइश ही ना देता, मगर ये परवरदिगार आलम ने इंसान को इख्तियार दिया है, और यही इंसान का एक इम्तियाजी जौहर है कि जिसकी वजह से वो दूसरी मखलूकात से मुमताज है। फिर इरशाद होता है कि वह मा जअलनाका अलैहिम हफीजा, हमने आपको इनके ऊपर पहरेदार नहीं बनाया है कि रोकना आपके जिम्मे हो। वमा अंत अलैहिम बेवकील, और हमने आपको इनका ठेकेदार भी नहीं बनाया कि इनके अफाल की जिम्मेदारी आप पर आयद हो। अब जो अगली आयत आ रही है आयत नंबर 108, उसमें परवरदिगार आलम ने तबर्रे के हवाले से कि जो बेजारी का ऐलान किया जाएगा, डिसओन किया जाएगा, तो उसके अंदर जो लिमिट्स है उनको ड्रॉ किया, और इरशाद हुआ कि वला तसुब्बुल्लजीना यदउना मिन दूनिल्लाह, कि जिनकी ये अल्लाह के सिवा दुहाई देते हैं, बुत परस्ती करते हैं, उन्हें गालियां ना दो। वह यसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म, वरना होगा ये कि जहालत की बिना पर ये लोग भी अपने लिमिट्स क्रॉस करेंगे, तजावुज करके अल्लाह को गालियां देंगे, यानी अगर तुम इनके माबूदाने बातिल को गालियां दोगे तो ये तुम्हारे सच्चे और बरहक खुदा को गाली देना शुरू कर देंगे, और ये सिर्फ इस वजह से होगा कि तुम्हारा जो रवैया है उसके अंदर ये बेइतदाली आई है। एक है दलील के जरिए से किसी की खामी या कमजोरी को बयान करना, उसके अंदर कोई हरज नहीं। मसलन ये कहना कि बुतों के अंदर ताकत नहीं है, बुतों के अंदर कुदरत नहीं है, बुतों के इख्तियार में कुछ नहीं है, और ये कहना कि मसलन तुमने अपने हाथों से इनको बनाया है फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं, ये दलाइल, ये इस्तेदलाल के मुख्तलिफ अंदाज है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर गाली देना शुरू कर दिया जाए तो फिर जाहिर के सामने वाला मुश्ताइल होता है, इसलिए कि वो उसको दुरुस्त समझ कर रहा होता है। ये कंपाउंड इग्नोरेंस की कैफियत होती है जहल मुरक्कब की, कि जाहिल भी होते हैं और अपनी जहालत की तरफ मुतवज्जे भी नहीं होते, तो जाहिर है कि वो बहुत ऑफेंडेड फील करते हैं और फिर सामने से गाली देना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर है कि ये अच्छी रविश और हेल्दी रविश नहीं है। इसको समझना चाहिए हर तरह के तबर्रे में, कि तबर्रा बिल्कुल दुरुस्त है, खुद कुरान मजीद के अंदर इसकी बात आई है, सूरह बराअत कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, नवा सूरह, सूरह तौबा और सूरह बराअत दोनों उसके नाम है। आगाज ही में वहां बरात परवरदिगार का ऐलान होता है कि खुदा बरी है और उसका रसूल भी बरी है, और इसी तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आरिद अनिल मुशरिकीन, कि मुशरिकीन से बेइतनाई करें, एराज करें, मगर एक अंदाज है एकेडमिक इस्तेदलाल वाला, और उसके जरिए से किसी के खामी को बयान करना और एक गालियां देना। ये मैं तकरारन इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मसला इमामत के अंदर भी इस चीज की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, खुदा के मुकाबले में झूठा खुदा, रसूल के मुकाबले में झूठा रसूल, इमाम के मुकाबले में झूठा इमाम, یہ تمام کے تمام افراد بیزاری کے لائق ہیں، یہ تمام کے تمام افراد تبرہ کے قابل ہیں، مگر تبرہ کرنا اور ہے، گالیاں دینا اور ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے مذمت کی ان افراد کی کہ جو برسر عام بیچ چوراہے کے اوپر ائمہ کے مخالفین کو کھلم کھلا گالیاں دیا کرتے تھے۔ امام نے کہا کہ ان لوگوں کے اوپر افسوس کہ انہوں نے لوگوں کو ہم سے دور کر دیا، ہمارے مخالف بنا دیا اور وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ یہ الفاظ میرے ہیں، مطلب جو ہے وہ روایت کے اندر موجود ہے۔ تو پھر کہہ رہا ہوں اور تاکیدن کہہ رہا ہوں کہ برات بالکل درست ہے، تبرہ درست ہے، مگر گالیوں اور تبرے کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طریقے سے ہم مزین کرتے ہیں ہر قوم کے عمل کو اس کے لیے، یعنی اگر تم ان کے اندر ایک امپروومنٹ لانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہم نے کبھی بھی اصلاح کیے تو اسی طریقے سے کیے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ کیا گیا کہ فطری طور پر اگر کوئی کسی چیز کو اون کرنے لگتا ہے تو بالآخر اس کے دل کے اندر اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ جب تک حقیقت اس کے لیے واضح نہ ہو جائے وہ اسی کو اپنے لیے مزین محسوس کرتا ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، اس کے بعد تمہارے رب کی طرف سب کا پلٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، تو وہ بتائے گا اور خبر دے گا ان اعمال کی جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ آخری جو دو آیتیں صفحے پر ہیں، وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ تمام ممکنہ صورتوں کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَتُن، کہ اگر ان کے سامنے کوئی معجزہ آ گیا، پسندیدہ فرمائشی معجزہ، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ اس پر یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ سارے معجزے، ساری نشانیاں، آیتیں اللہ کے پاس ہیں۔ وما يشعركم، تم لوگوں کو کیا خبر، انہا اذا جاءت لا يؤمنون، کہ اگر وہ معجزے دکھا بھی دیے جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہی منطقی بات کہ اگر کوئی حق اور حقیقت کی تلاش میں ہو تو اس کے لیے تو ایک معجزہ بھی بہت کافی ہوتا ہے، یہ دیگر معجزات کی فرمائش خود ایک تمسخر اڑانے کے مترادف ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے، ونقلب افئدتهم وابصارهم، ہم تہبالہ کر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا به اول مرتن، جس طرح سے کہ یہ لوگ پہلے بھی ایمان نہیں لائے تھے، یعنی پہلے بھی ان کو معجزے دکھائے جا چکے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے۔ ونظرهم في طغيانهم يعمهون، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ وہ اندھے بنے پھرتے رہیں گے۔ یہاں پر یہ آیت مکمل ہوئی۔ جو اگلے صفحے پر آئے ہیں وہ بھی ان فرمائشی معجزات کے جواب کے حوالے سے کنٹینیو ہوگی بات اس کے اندر۔ یہاں پر آیت نمبر 110 کے ساتھ ساتواں پارہ مکمل ہو گیا، ابھی سورہ انعام جاری ہے اور مسلسل ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 118 سے 118، یہیں سے آٹھواں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے، وکلمہم الموتا، اور ان سے مردے باتیں کرتے، وحشرنا علیہم کل شیء قبولا، اور اگر ان کے سامنے تمام چیزوں کو گروہ در گروہ روز محشر کی طرح سے لا کر کھڑا کر دیتے، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا پچھلے صفحے پر بھی ان کے فرمائشی معجزات کا ذکر تھا کہ اگر ہمارے فرمائشی معجزات دکھا دیے جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہاں پر بھی اس بات کی نفی کی گئی اور اس بات کو اسٹیبلش کیا گیا اور سمجھایا گیا کہ واقعی اگر کوئی ایمان لانے والا ہو تو اس کے لیے تو ایک معجزہ بھی بہت کافی ہوتا ہے۔ یہاں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی معجزات دکھا چکے، اسی بات کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ جن کو ایمان نہیں لانا ہے ان کے سامنے اگر ہم ملائکہ کو پیش کر دیں، مردے ان سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کو ہم گروہ در گروہ ان کے سامنے مثل روز قیامت پیش کر دیں، وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایسے افراد ایمان اس صورت میں لائیں گے جب ان کو زبردستی مومن بنا دیا جائے، تو وہ تو ایمان اضطراری ہے، پھر ایمان اختیاری تو نہ ہوا۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے، ولکن اکثرهم یجهلون، لیکن ان میں سے جو اکثریت ہیں وہ جاہل ہیں، جہالت زدہ ہیں، تو وہ اپنے اسی کمپاؤنڈ اگنورنس کے اندر مس رہنا چاہتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 113، اس میں پروردگار عالم نے جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین، ان کی سازشوں اور ان کے جو کانسپریسیز ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے، اور اس کے اہداف جو ٹارگٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ وہ کذالک جعلنا، کہ ہم نے اسی طرح سے لکل نبی، ہر نبی کے لیے قرار دیا ہے عدوان، دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے شیاطین اور جنوں میں سے شیاطین۔ شیاطین تو ظاہر ہے کہ ایک منفی طاقت کا نام ہے، اور وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں بھی سے۔ جو ان کا سردار تھا ابلیس، وہ تو حتمن جنات میں سے تھا، جو قرآن کے اندر صراحت ہے کانا من الجن، مگر اس کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو اس کی پوری ٹیم ہے جنات میں سے، اور انسانوں میں سے بھی وہ کہ جو اس کے اس مشن کے اندر دانستہ یا نہ دانستہ، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، اگر وہ شریک ہو جاتے ہیں تو وہ گویا شیاطین کا مصداق قرار پاتے ہیں۔ جیسے سورہ الناس کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یوسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس، کہ یہ وسوسے ڈالنے والے، اسی کی ایک تعبیر یہاں پر آئی ہے کہ یہ لوگ یوں ہی بعضہم الی بعض، یہ ایک دوسرے کی طرف مختلف باتیں جو ہیں ان کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو چیزیں ہیں ان کو ایک دوسرے تک منتقل کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف اس کی نسبت دینا کہ ہم نے یہ کیا، وہ اسی اعتبار سے کہ باب المجاز واسے، کہ مجازن یہ نسبت دینا بالکل وسعت رکھتا ہے عربی کے اندر، مجازن کسی چیز کے لیے اس طرح سے کہنا کہ پروردگار عالم نے چونکہ نبیوں کو پیغام دیا اور اس پیغام کے آنے کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا، اور اعلان کے بعد جو یہ شیاطین انس اور جن ہیں ان نے نبیوں کی مخالفت کی، تو یہ عداوت ڈیولپ ہو گئی، تو انڈائریکٹلی اس کی نسبت عربی زبان کے اعتبار سے بالکل دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم آگے اس بات کو کنٹینیو کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو بناوٹی باتیں بناتے ہیں زخرف القول، اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ تو پہلی چیز غرورا، یہ فریب دینا چاہتے ہیں، جو حقیقتیں ہیں، جو ثابت حقیقتیں ہیں، جو اسٹیبلش ٹروتھ ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو فریب دینا، گمراہ کرنا۔ ولو شاء ربک، اور اگر تمہارا رب چاہتا، ما فعلوہ، تو یہ نہیں کر سکتے تھے، یعنی یہ پروردگار عالم نے پورا ایک امتحان کا میدان سجایا ہے، اگر پروردگار اختیار سلب کر لے تو پھر اس کے بعد کہاں کسی کی مجال ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکے۔ وہ جو علامہ سید علی نقی صاحب کا، نقن صاحب علی اللہ مقامہ کا بہت پیارا جملہ ہے کہ کافر کا وجود اختیار کی دلیل ہے، تو یہ تمام تر جملے اسی بات کی طرف لوٹیں گے۔ وذرہم وما یفترون، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور جو یہ افترا کر رہے ہیں اس کو بھی کرنے دیجئے، یعنی آپ اپنے مشن پہ لگے رہیے۔ یہ جو حق اور حقیقت اور ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو وہ اسی طریقے سے اپنی ان سازشوں کے اندر لگے رہیں گے۔ تو پہلا جو پرپس تھا وہ تھا فریب دہی کا، کہ وہ دوسروں کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا پرپز یہ ہے کہ وَلِتَصْغَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، تو فریب دیں گے اور اس کے بعد پھر لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں گے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ پورا پلان کریں گے، اس کے لیے باقاعدہ چیزوں کو مزین کیا جائے گا۔ مگر کون ہے کہ جو ان کی طرف مائل ہوں گے؟ پروردگار فرماتا ہے الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ آخرت پر ایمان انسان کو سنجیدہ بناتا ہے۔ اگلی چیز یہ کہ وہ یرضو ہو، مائل ہونے کے بعد کہ وہ راضی ہو جائیں گے پوری طریقے سے۔ وہ یقترفو ما ہم مقترفون، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ وہی کام، وہی گناہ انجام دیں کہ جو وہ انجام دے رہے تھے، یعنی پوری طرح سے ان کے رنگ میں رنگ جائیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکمہ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصلے کے لیے تلاش کروں؟ یعنی اب یہ جو معاملات تھے کہ معجزات، فرمائشی معجزات، اس کنٹینیوشن کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک تو قرآن مجید جیسا معجزہ خالدہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی نبوت کے اوپر واضح اور کافی ثبوت پیش کر دیا، اس کو فردر اسٹرینتھن کیا مزید کچھ اور معجزات کے ذریعے سے، مثلا چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا وغیرہ وغیرہ، سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا مثلا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے جو گزشتہ کتابیں ہیں ان کے اندر جو آیتیں اس آخری رسول کی رسالت کے اوپر گواہ ہیں ان کا بار بار حوالہ دیا، اور یہ اہل کتاب کے جو علماء ہیں وہ اس سے خوب واقف تھے، تو وہ بھی ایک دلیل بن گئی. تو اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ افغیر اللہ ہے اب تک ہی حکمہ، یعنی گویا پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو فیصلہ کرنے کے لیے ڈھونڈوں تلاش کروں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جس نے تمہاری جانب کتاب اتاری ہے تفصیلی بیانات کی حامل. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے اہل کتاب، یعلمون، وہ بھی جانتے ہیں، انہم منزل من ربک بالحق، کہ یہ جو نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے یہ بالکل حق ہے. فلا تکونن من الممترین، تو اب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ وہی بات ہے کہ جس کی تشریح پہلے میں کر چکا. پھر اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے پروردگار کی بات پوری ہے سچائی اور عدالت میں. پروردگار کی بات یعنی کلمات سے کیا، کلمہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اسلام. کہ یہ سازشیں اپنی جگہ جو یہ کر رہے ہیں، جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہ مانے، جو شیاطین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جنوں میں سے انسانوں میں سے فریب دہی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. وہ ٹیمپرریلی اگر کسی جمعیت کو گمراہ کر پاتے ہیں، چاہے وہ اکثریت میں کیوں نہ ہو، جیسے کہ آگے بات آئے گی، اسے کیا فرق پڑتا ہے. بالآخر جو پروردگار کا منصوبہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. یہاں پر بھی عدل کی نسبت واضح طور پر پروردگار کی طرف دی گئی ہے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں. وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر اس زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کا اگر تم کہنا مانو، یُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اکثریت کبھی بھی معیار نہیں ہو سکتی. کیوں؟ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اس لیے کہ وہ تو ظن، کنجیکچرز، گمان، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس سے 100% یقین کہاں حاصل ہو سکتا ہے. وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ تو اٹکل سے کام چلاتے ہیں، یعنی اپنے کنجیکچرز ہیں، اسی کے لیے ایک دوسری تاکید. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، خوب واقف ہے کون گمراہ ہے راستے سے جو بھٹکا ہوا ہے. وہ ہوا عالم و بالمحتدین، اور وہ جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ اس پہ اس کو کہ جس میں اللہ کا نام پڑھا گیا ہے، اللہ کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم بِآیاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. اس آیت کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ جو جانور ہے، جو حلال گوشت جانور ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ، اللہ اکبر، جو طریقہ کار بھی ہے، اور دیگر شرائط کے ساتھ اس شرط کا خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. آگے کی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہاں پر اس روش کی بھی مذمت کی ہے کہ اپنے دل بخواہ یعنی خود سے ہی کچھ جانوروں کو ذبح کرنے سے، حلال سمجھنے سے انکار کر دینا اور ان کو حرام سمجھ لینا، جیسے کہ پہلے ہم سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے، کہ اس کے بھی خلاف اس آیت کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ شرط تو یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے، باقی اپنی مرضی سے کسی جانور کے بارے میں یہ طے کر دینا کہ یہ اب ممنوع العقل ہو گیا، یعنی اس کو نہیں کھایا جا سکتا، یہ روش مناسب نہیں ہے اور پروردگار اس کو قبول نہیں کرتا اور اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ اس کو حرام مان لیا جائے. یہاں پر آیت نمبر 118 مکمل ہو گئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک انعام آیت نمبر 119 سے آیت نمبر 124، 119 سے 124. گزشتہ سے پیوستہ، گزشتہ صفحے کے آخری آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فکلو، کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم بآیات ہی مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. یہ بات وہاں بیان ہوئی تھی کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ ایک پابندی ہے کہ اگر حلال گوشت جانور کے ذبح کے موقع پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ، اللہ اکبر، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے اور وہ گوشت قابل استفادہ نہیں رہتا. مگر اپنے طور پر بہت ساری دوسری پابندیاں عائد کر لینا اور کسی حلال گوشت جانور کو حرام بنا لینا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام سختی کے ساتھ ناپسند کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کی مذمت آئی ہے، یعنی وہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں۔ ایک لاپرواہی ہے کہ جہاں پر جن چیزوں کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے اس کے بارے میں بھی انسان کیئرلیس ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کرے اور اس کو بھی اپنے لیے حلال بنا لے، یعنی وہ خدا کے احکامات کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک طرف ایسی اوور اسمارٹنیس دکھائی جائے کہ جن چیزوں کو خدا نے حلال کر دیا ہے ان کو بھی حرام شمار کر لیا جائے اور پھر اس کے اندر خام خاں کی پابندیاں عائد کی جائیں۔ تو یہاں پر آگے ارشاد ہوتا ہے، وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، ان لا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، جبکہ تمہارے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا وہ کہ جسے تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا تھا، الا ما اضطررتم الیہ، اس میں سے بھی اگر تم اضطرار، یعنی ایک انسان ہے وہ مرنے کے قریب ہے، اگر کتا نہ کھائے سور نہ کھائے تو مر جائے گا، تو یہ اضطرار کی کیفیت ہے، حرج کی کیفیت ہے، تو اتنا کھانے کی تو اس میں بھی اجازت ہے کہ جس کو حرام کر دیا گیا ہے، کجا یہ کہ انسان جن چیزوں کو خدا نے حلال کیا ہے ان کو خامخواہ اپنے لیے حرام بنا لے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ایک بڑی تعداد، کثیر لوگوں کی تعداد وہ ہے کہ جو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہش کے ذریعے سے بغیر کسی علم کے، یعنی ان کا دل یہ چاہتا ہے تو بس اسی کو وہ دین بنا دیتے ہیں اور اسی کو وہ شریعت بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر بدعتوں کے فروغ کی بڑی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ دین ظاہر ہے کہ اس طرح کی خواہشات کا نام نہیں ہے، دین مرضی پروردگار کا نام ہے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ ان ربک ہوا اعلم بالمعتدین، یقیناً تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے انہیں جو ظلم و تعدی سے کام لیتے ہیں، یعنی جو اپنی لمٹس کو کراس کرتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے، وہ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، چھوڑ دو، ترک کر دو اس گناہ کو بھی جو اعلانیہ کیا جاتا ہے اور اس گناہ کو بھی جو خفیہ طور پر کیا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گناہ جو اعلانیہ کیا جائے گا اس میں بغاوت کا اعلان بھی شامل ہوتا ہے، کہ گویا انسان اس بات کا اناؤنسمنٹ دے رہا ہے کہ اسے خدا کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خفیہ طور پر اگر کسی گناہ کو انجام دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں کچھ شرم و حیا ہے، مگر کیا یہ دونوں اصولی طور پر کسی بھی طرح سے پسندیدہ قرار دیے جا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جی نہیں، بلکہ تنہائی میں ایک انسان اگر خوف خدا کا احساس کرے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں بھی گناہ کا ارتکاب کر سکے۔ یہی تو خوف خدا کا اثر ہے کہ روڈ کے اوپر، سڑک کے اوپر پبلکلی کسی غلط کام کو انجام دینے سے رک جانا، یہ پیئر پریشر کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ بری بات نہیں، اچھی بات ہے، مگر وہ چیز جو تنہائی میں ایک انسان کو روکتی ہے وہ سوائے اس بات کے احساس کے اور کوئی چیز نہیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا دونوں چیزوں کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو کھلم کھلا گناہ ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دو اور جو خفیہ طور پر ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسما، یقیناً وہ لوگ کہ جو گناہ کماتے ہیں، یہ جو کسب کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یکسبونا، یہ بہت اہم ہے کہ یعنی یہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کماتے ہیں، ان کو ہم نے زندگی دی، فرصت دی، موقع دیا، یہ سب کیپٹل ہے، اس کو انویسٹ کر کے ان کو کمانا تھا، منافع ثواب کمانا تھا، مگر انہوں نے کیا کمایا؟ گناہ کمایا۔ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، عنقریب ان کو سزا دی جائے گی ان کاموں کی جن کا یہ لوگ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اسے نہ کھاؤ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر ایک انسان اللہ کا نام لیے بغیر ذبح شدہ جانور کے گوشت سے استفادہ کرتا ہے تو سائنٹیفکلی کیا فرق پڑ جائے گا، اس گوشت کے اندر کیا تاثیر ایجاد ہو جائے گی اللہ کا نام لینے سے؟ پروردگار عالم نے اس طریقے سے انسان کے ذہن و دل و دماغ اور اس کی روح کو عقیدہ توحید سے اور زیادہ قریب کیا ہے اور شرک سے اور زیادہ دور کیا ہے، کہ انسان جب گوشت کھا بھی رہا ہے تو اس موقع پر بھی اس کے ذہن میں رہے کہ وہی وحدہ اللہ شریک ہے، وہی میرا پروردگار ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا پالنے والا ہے، کہ جس نے اس گوشت کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے، یہ اسی کا احسان ہے۔ لہذا روح توحید اس کے اندر اور زیادہ راسخ ہو جاتی ہے، اثر توحید جو ہے وہ اور زیادہ نفوذ کرتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یقیناً جو شیاطین ہیں، شیطان ہیں، وہ اپنے دوستوں کو القا کرتے رہتے ہیں بہت ساری باتیں وسوسے کی صورت میں۔ اسی طرح سے پہلے بھی یہ والی بات آ چکی ہے، گزشتہ صفحوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ مختلف قسم کی چیزیں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جو شیاطین ہیں وہ القا کرتے رہتے ہیں تاکہ فریب دیں اور ان کو اس بات کی طرف مائل کریں، ان کو راضی کریں اور ان سے بھی وہی کام کروائیں کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ شیاطین جو ہیں وہ تو اسی طریقے سے اپنی باتوں کو وسوسے کی صورت میں ڈالتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس، اپنے دوستوں کے دل میں، لے جا دلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور بحثا بحثی کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ایک کمپیریزن، تقابل پیش کیا ہے۔ اب من کانا میتن، وہ کہ جو مردہ تھا، وہ احیائی نہ ہو، ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ وجعلنا له نورا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور، ایک روشنی قرار دی۔ یمشی بہ فی الناس، جو جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے۔ ایک شخص تھا کہ جو گمراہ تھا، یعنی گویا مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی ہم نے اس کو ہدایت دے دی، اور اب ہم نے اس کے لیے ایک روشنی قرار دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی اس کا کردار ایسا ہے کہ جو دوسروں کے لیے بھی نور بانٹنے والا ہے، روشنی دینے والا ہے، وہ اپنے کردار کے ذریعے سے تبلیغ کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں لوگ اور سمجھ میں آتا ہے کہ اچھائی کیا چیز ہے۔ کمم مسلح، کیا اس کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے؟ پس ظلمات کے جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور اس سے وہ باہر نہیں نکل رہا، اسے وہ باہر آنا ہی نہیں چاہتا، وہ اندھیروں ہی کے اندر ہے اور اندھیروں ہی پر راضی ہو چکا ہے۔ کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے وہ کہ جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، جو وہ عمل انجام دیتے ہیں۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ، اور اسی طرح سے ہم نے ہر بستی میں کچھ بڑے بڑے مجرم چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی جو مہلت ہے، جب تک وہ ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنا وقت پورا کریں۔ لیمکروا فیہا، وہ اس کے بدلے میں کرتے کیا ہیں، یعنی ہم نے ان کو کس لیے بھیجا تھا؟ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اندھیروں سے باہر آئیں، روشنی کو حاصل کریں، مردہ ہونے کی جو کیفیت ہے اس کو ترک کریں، زندگی میں آئیں۔ مگر وہ کرتے کیا ہیں؟ مگر وہ اسی کے اندر اپنے منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ علام عاقبت یہاں پر استعمال ہوا اصطلاحا۔ وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ منصوبے نہیں بناتے مگر خود اپنی ہی تخریب کے، یعنی اپنی ہی بربادی کے یہ منصوبے ہیں، بالآخر اس کی جو پرائس ہے ان کو پے کرنا پڑے گی۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَتٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہم کو بھی وہی نہ مل جائے کہ جو رسولوں کو، اللہ کے رسولوں کو ملا ہے، یعنی ہم ہی کو رسول بنا دیا جائے۔ یہ وہ واضح طور پر ان وسیلوں کا انکار کرتے ہیں کہ جن کو خدا نے منتخب کیا، خدا نے مصطفیٰ بنایا، خدا نے چن لیا۔ پروردگار عالم واضح طور پر فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا عہدہ وہ کہاں پر قرار دے، کس کو رسول بنانا ہے، خدا اس بات کو بہت بہتر جانتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن کو رسول بنایا گیا ہے، ایسا نہیں کہ رسول بنانے کی وجہ سے ان کا مرتبہ بلند ہوا ہے، بلکہ وہ اتنے بلند تھے کہ انہیں رسول منتخب کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علم پروردگار اس کے اوپر حاوی تھا، لہذا وہ پہلے سے جانتا تھا کہ کون اس بات کے حامی ہیں اور کون اس بات کے حامل ہیں اور کون اس بات کو جسٹیفائی کر سکیں گے، تو پھر پروردگار عالم نے ان کی نبوت اور رسالت کا اعلان پہلے سے کر دیا، لیکن عالم ظاہر کے اندر وہ یقیناً بعد میں ہمارے سامنے اعلان ہوتا ہے، جیسا کہ بعض ایکسیپشنز کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے سے ہی ان عہدوں کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا، کہ جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے ہی سے ماں کی گود سے ہی اعلان کر دیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ کنت نبیاً و آدم و بین الماء و التین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے. تیوسیب الرزین اجرمو، یقیناً ان قریب ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جرم کیا ہے ان کے اوپر آئے گی کیا چیز؟ ذلت کی مار، صغار عند اللہ، اللہ کے پاس ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وہ عذاب شدید، اور شدید عذاب ہے، بما کانوا یمکرون، ان کے اس مکر کی وجہ سے، ان تخریبی کاروائیوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہتے تھے. یہاں پر آیت نمبر 124 مکمل ہوئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آیت نمبر 125 سے آیت نمبر 130، 125 سے 130. پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم ہدایت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. ہدایت کی طلب ایک انسان کے اندر فطرتاً رکھی گئی ہے، جس کا اظہار پروردگار عالم نے سورہ فاتحہ کے اندر اس تعلیم کردہ دعا میں کیا کہ جہاں پر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت کر دے، اور ایک مرتبہ وہ سیدھی راہ مل جائے تو ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جسے اللہ سیدھی راہ پر چلانا چاہتا ہے، اس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. یہ اللہ کا چاہنا انسان کے کسی کردار ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، اسی لیے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح نجاست کو پائنام کر دیتا ہے ان کے جو ایمان نہیں لاتے، یا پیسہ بھی آ رہا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، کہ جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دینا چاہتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اس کے سینے کو تنگی کے ساتھ بند کر دیتا ہے. ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جیسے کہ کوئی آسمان کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہو. تو بلندی پر چڑھتے ہوئے اگر پہاڑ پر بھی اگر ایک انسان چڑھ رہا ہو تو سانس جو ہے پھولنے لگتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ زمین سے اوپر کی طرف اگر کوئی جا رہا ہو تو کچھ کلومیٹرز کے بعد پھر آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو یہاں پروردگار عالم نے اس کو اس کے ساتھ کمپیر کیا ہے کہ اگر کسی کو خدا گمراہی میں چھوڑ دینا چاہتا ہے تو اس کی حرکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا اسے گمراہی میں چھوڑے گا. جیسے کہ یہ بارہا پہلے بھی متوجہ کیا جا چکا ہے کہ پروردگار عالم اس کے لیے اعلان کرتا ہے کہ خدا ظالمین کو گمراہی میں چھوڑتا ہے، فاسقین کو گمراہی میں چھوڑتا ہے، تو ایسے افراد کے لیے پھر کیفیت وہی ہو جائے گی کہ روحانی اعتبار سے گویا ان کا جو سینہ ہے وہ تنگی کا شکار ہو جائے گا. اور پھر وہ والا جملہ آ جاتا ہے جس کا حوالہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیا کہ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ نجاست کا حکم لگا دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے. تو جو ایمان نہیں لاتے ان پر یہ نجاست کا حکم لگتا ہے ان کے عدم ایمان کی وجہ سے. اب اس پوری آیت کو دیکھنے کے بعد دو اور آیتوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں کہ جس میں ختم مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ پہلے ہی کھول نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم پہلے ہی سے ہدایت پر ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اس دنیا میں ہو اور ہدایت کا طلبگار ہو، اور ایک وہ ہے جو خدا ہی کی طرف سے علم لدنی لے کر آ رہا ہو، ہدایت لے کر آ رہا ہو. یہاں اس آیت کے ساتھ اس کو کمپیر کریں تو بالکل واضح طور پر نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. دوسری بات جو کہی گئی کہ جو گمراہ ہوتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رجس اور نجاست کی مار پڑی رہتی ہے اور نجاست کا حکم لگایا جاتا ہے. اور وہاں سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 33 کے وسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کے لیے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ ہر رجس اور نجاست کو آپ سے دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے کہ جو طہارت کا حق ہے. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہاں پر جب رجس اور نجاست بالکل دور ہے اور طہارت ہی طہارت ہے تو وہیں پر ہمیں کل ایمان بھی نظر آئیں گے. اگلی آیت جو ہے اس کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے ھذا صراط ربک مستقیما، یہ ہے تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ. یعنی جو پیچھے بیان ہوا کہ جس کے لیے خدا نے سینے کو کشادہ کر دیا اور اس کو بصیرت عطا کر دی، حقائق کو اس کے ذہن نشین کرا دیا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، انہی کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، وہ ہوا ولیہم، اور وہ ان کا سرپرست ہے، بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ویحم یوم یحشرہم جمیعا، اور وہ دن جب خدا ان سب کو جمع کرے گا تو کیا کہے گا؟ یا معاشر الجن، اے گروہ جن، قد استکثرتم من الانس، انسانوں میں سے بہت سو پر تم نے قبضہ کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ ابلیس اور ابلیس کی شیطان جو فوج ہے، اس کا تو مشن ہی ہے کہ آنکھوں سے اوجل ہوتے ہوئے وہ انسانوں کے اوپر ان کے وسوسوں کے ذریعے سے قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو جن جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا، ظاہر ہے کہ زبردستی تو وہ گمراہ کر نہیں سکتے تھے، مگر ان کی گمراہی کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا تو گویا وہ ان کے قبضے میں چلے گئے۔ تو وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو انسانوں میں سے ایک بڑے گروہ کو قبضے میں لے لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے جو اولیاء، ان کے جو حوالی موالی ہیں انسانوں میں سے، وہ یہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، یعنی ہم میں سے بھی بعض تھے کہ جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا، اور جو ہماری اجل، جو مدت تو نے مقرر کی تھی، الذی اجلت لنا، جو تو نے مقرر کی تھی وہ مدت آ گئی، یہاں تک کہ وہ مہلت ختم ہو گئی، وقت پورا ہو گیا، اور ہم لوگ بس ایک دوسرے سے وہی جو منفی فائدے ہیں وہ اٹھاتے رہ گئے۔ قالا، تو خدا یہ کہے گا، النار مسواکم، کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، جس میں تم رہو گے ہمیشہ، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر وہ کہ جس کے لیے اللہ چاہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ وہی ہو سکتے ہیں کہ جن کا معاملہ کفر کی حد تک نہ پہنچا ہو۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تمہارا رب حکیم ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا، علیم اور علم رکھنے والا۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، اور اسی طرح سے ہم نے ظالموں میں سے ایک کو دوسرے کے سپرد کر دیا، ان کو ایک دوسرے کا ولی بنا دیا۔ بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جن کے لیے پروردگار نے کہا کہ جنہوں نے ہدایت کو اور ایمان کو قبول کیا، ان کے لیے دارالسلام ہے، اللہ ان کا ولی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور ان کے کرتوت کی وجہ سے، یہ جو سائملٹینیس کانٹراسٹ آ رہا ہے، جو بہک گئے، گمراہ ہو گئے، ان میں سے ظالموں میں سے ایک کو دوسرے کا سرپرست اور ولی بنا دیا گیا۔ یا معاشر الجن والانس، گفتگو آگے بڑھتی ہے، اے گروہ جن و انس، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہوں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے ہوں اس دن کی ملاقات سے، کہ جو آج قیامت کے دن تم یہاں پر کھڑے ہو، کیا اس کے بارے میں تمہیں انفارمیشن نہیں ملی تھی، کیا تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا؟ قالو، انہوں نے کہا، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، کہ ہم خود اپنے آپ پر اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، وشہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے اپنے خلاف گواہی پھر دینی ہے، انہم کانوا کافرین، کہ یہی لوگ کافرین تھے۔ اب یہاں پر جو ایک بحث آئی ضمناً، اور وہ بہت اہم بحث ہے، کہ کیا جنات میں، جنات ہی میں سے کسی کو خدا نے نبی بنایا؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں انبیاء جو انسانوں میں آئے ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ایک پوری فہرست ہے، تو کیا جنات میں، جنات ہی میں سے بھی کسی کو خدا نے نبی بنایا؟ اس سلسلے میں تین اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آیا جو جن ہو اور جنات میں اس کو بنایا گیا ہو۔ دوسرا قول یہ ہے، اور وہ ظاہر آیت سے مناسبت بھی رکھتا ہے، کہ نبی آئے تھے، اور ایک کا تو نام بھی ہمارے سامنے آتا ہے، یوسف، جنہیں خدا نے بھیجا تھا اور جنات نے انہیں قتل کر دیا۔ اب اس کی ڈیٹیل جو بھی ہوں وہ اپنے مقام پر، یہ بہرحال یوسف وہ والے یوسف نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں آئے تھے، وہ تو ظاہر انسانوں میں سے تھے۔ تیسرا جو قول ہے، اور وہ بھی قابل توجہ ہے، کہ جنات میں انہی میں سے نمائندے ہوتے تھے جو ان نبیوں سے رابطے میں رہتے تھے جو انسانوں میں آتے تھے، ان سے وہ احکام وصول کر کے جنات میں پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ تینوں اقوال ہیں، تو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر حجت تمام ہو رہی تھی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ جن پر جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر اس کے اوپر کچھ بات مزید کی جائے گی۔ 72वां सूरह कुरान मजीद का। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा, वारिस कुरान इमाम जमाना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दु लिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।